تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
کریم وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد آج شاید آخری دن ہو رمضان کا اور اس وقت میں دو چیزوں ہی کا بیان ہو سکا اور وہ بھی مکمل نہ ہوا نہ تمام, لیکن ہیں دونوں ایسی چیزیں کہ جڑ ہیں امراض باطنہ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے تو بے شمار برائیوں سے انشاءاللہ حفاظت ہو سکتی ہے. اسی تکبر کا بیان چل رہا ہے, اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹا ہوا دیکھو تو اس وقت یہ سوچو کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں. ہر شخص میں خوبیاں ہوتی ہیں اور برائیاں بھی. اگر اس شخص میں ایک برائی ہے تو ممکن ہے ہمیں بہت سی برائیاں ہوں, اور ایک ہی برائی ہو یا ایک ہی برائی ہو لیکن اس برائی سے بدتر ہو جو اس کے اندر ہے, پھر کس طرح ہم اس کو گھٹا ہوا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو اپنے آپ سے کم درجہ سمجھتے ہیں, اور کیوں سلام میں ابتدا کرنے سے آر آتی ہے. کبھی اگر کسی شخص کے بارے میں خیال آ جائے, آ جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے گھٹا ہوا ہے فلاں کام, میں اس سے بڑا ہوا ہوں, تو طرح اس کا خیال آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے. طرح خیال اگر غیر اختیاری طور پر آ جائے تو اس کے اوپر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن اس کا بار بار آنا یا دل میں اس کا بٹھانا اور بٹھا کر پھر اس کے مقتضا پر عمل کرنا یہ ہے تکبر. تو اس لیے اس کا علاج کرنا ضروری ہے, اور علاج یہ ہے کہ ٹھیک ہے فلاں چیز میں تم سے گھٹا ہوا ہے. اب ایک فرض کرو, ظاہر بات ہے جیسے میں طالب کہا تھا کہ طالب علم ہیں, ایک جماعت میں پڑھتے ہیں. اب ایک طالب علم ہے وہ اچھا زیادہ ذہین ہے, زیرک ہے, صاحب استعداد ہے, امتحان میں اول آتا ہے, اور ایک بیچارہ تبرکی ہے بالکل, اور اس کو نہ پڑھائی میں صحیح چلتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. وہاں سے طور معلوم ہو جاتا ہے دیکھنے سے کہ یہ پڑھنے والا ہے, یہ بیچارہ کمزور ہے پڑھائی میں. اب جو پڑھائی میں اچھا ہے, طاقتور ہے, صاحب استعداد ہے, وہ ظاہر ہے کہ یہ سمجھے گا کہ بھائی مجھے میں زیادہ صاحب استعداد ہوں اس کے مقابلے میں جو کمزور ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھے کہ ٹھیک ہے اس ایک وقت میں یہ مجھ سے گھٹا ہوا ہے اور میں اس سے بڑا ہوا ہوں, لیکن نہ جانے اس میں کتنے اوصاف ایسے ہوں جن میں کہ یہ مجھ سے فائق ہو, اور جب مجھ سے فائق ہوگا تو پتہ نہیں کون سا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہو جائے اور میں پیچھے نہ جاؤں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر یہ تو ایک خرابی نظر آ رہی ہے نا اس کے اندر کہ اس کی استعداد کمزور ہے, کیا پتا میرے اندر کتنی خرابیاں ہوں, اور بہت سی خرابیاں ایسی ہوں کہ مجھے پتا بھی نہ ہو, یا ایک خرابی ہو لیکن وہ خرابی اتنی بھاری ہو کہ اس کمزور استعداد کی کمزوری کیا سے کہیں زیادہ سنگین ہو. دیکھو اگر ایک طالب علم علمی اعتبار سے کمزور ہے لیکن نیک ہے, اپنے فرائض و واجبات کو ٹھیک طریقے سے بجا لاتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اور ایک طالب علم بڑا زیرک, بڑا ذہین, بڑا صاحب استعداد, اول آنے والا, اور اللہ بچائے گناہ میں مبتلا, یا نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ساری سداد کا جو وصف ہے وہ اکارت, اس سے کیا حاصل؟ علم سداد کے زیادہ ہونے سے کیا حاصل جب عمل صحیح نہ ہو؟ تو اس ایک وصف میں بے شک بڑھ گیا, لیکن دوسرا وصف ایسا ہے, ایک ہی خرابی ایسی ہے کہ وہ سب پر پانی پھیر گیا. آج کل لوگ جو ہیں وہ اس دینی خرابی, دینی کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھتے اللہ عز و جل, حالانکہ اصل کمزوری جو ہے, ایک ہمارے اللہ بچائے ایک صاحب تھے تو وہ اپنے بیٹے کا تعارف ایک مرتبہ مجھ سے کرا رہے تھے, تو کہنے لگے کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بڑا ذہین ہے, بڑا زیرک ہے اور پڑھائی میں بڑا تیز آتا ہے اور جناب ڈبیٹر ہے بہت بڑا اور جناب وہاں اب ملازمت مل گئی ہے, ملازمت بہت اعلیٰ درجے کی ہے اور سارے لوگوں کو اس نے گریزہ بنا رکھا ہے, بہت تعریف کر رہے ہیں, بڑے خوش ہوئے تعریف کر رہے ہیں, اللہ مبارک کرے. تو نے کہا البتہ یہ ذرا سا بے دین ہو گیا ہے, یہ سب اسماعیل ہوتا ذرا سا بے دین ہو گیا. تو گویا بے دین ہونے کا اس طرح ذکر کیا کہ جیسے کوئی خاص بات نہیں ہے, مطلب یہ کہ اصل معاملات میں تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے لیکن ذرا سا یہ کمزوری ہو گئی ہے, تو اس طرح اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک حکیم صاحب کو لوگ بلا کے لائے تھے کسی آدمی کو کا معائنہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے معائنہ کیا سر سے لے کے پاؤں تک چاروں طرف, اس کو دیکھا ہر طرح سے, دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, اس کے سارے اعضا بالکل ٹھیک لگے ہوئے ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک, کان بھی ٹھیک, ناک بھی ٹھیک, آنکھیں بھی ٹھیک اور سارا چہرہ بھی ٹھیک, بس ذرا روح نکل گئی ہے, جان نکل گئی. تو میں نے کہا بھائی یہ ایسی آپ نے مثال بتا دی کہ صاحب یہ اور ساری باتیں اس کی بالکل ٹھیک ہیں لیکن ذرا سا بے دین ہو گیا الحمد للہ. تو یہ دین کی خرابی ایسی ہے کہ ایک خرابی ہو طرح بدعملی کی یا بے عملی کی, فیض واجبات کو ترک کرنے کی, ساری خرابیوں پر بھاری ہے. تو کیا پتا جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کمزور ہے بےچارا اور اس کی وجہ سے گھٹیا سمجھ رہے ہو, کیا پتا تمہاری ایک خرابی ایسی ہو جو اس کی خرابیوں پر بھاری ہو جائے. اور اگر بالفرض تمہارے اندر عیوب کم بھی ہوں اس کے مقابلے میں, لیکن کیا پتا کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں کون مقبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا جو بظاہر دیکھنے میں بڑے معمولی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں بعض اوقات. رب اسعف اغبر مدفوع بالابواب, حدیث میں آتا ہے ایسا آدمی جس کے بال پرا گندا, چہرے اور جسم پر اور کپڑوں پر غبار چڑھا ہوا, اور لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں ایسا آدمی, لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت ایسی ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, کیا کہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کرتے ہیں. تو اس عام آدمیوں کے نزدیک وہ بے حقیقت ہے, بے قیمت ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی قیمت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ ٹالتے نہیں, قسم کھا لی تو اللہ نے پوری کر دی کہ بھائی میرے بندے نے قسم کھا لیا ہے اب میں اس کو جھوٹا نہیں کروں, پورے کر دی. ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت ہوتی. اور جنت میں جو اعلیٰ ترین درجات کا جن کے لیے ذکر آیا نا حدیث میں, تو ان کے لیے لفظ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں وہ اعلیٰ ترین درجات جن کو ملنے والے ہیں جنت میں, الذین اذا غابوا لم یفتقدوا, ایسے لوگ کہ اگر کبھی غائب ہو جائیں یعنی کہیں چلے جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, کبھی کہاں گیا تھا نماز میں آتا تھا روز, آج کہاں گیا, تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ اب کیوں نہیں آ رہا. اگر ان کو وہ کہیں چلے جائیں تو لوگ ان کو تلاش بھی نہ کریں, ڈھونڈے بھی نہیں, ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں کہ کہاں گئے تھے. اور اگر کہیں رشتہ لے کے چلے جائیں نکاح کا تو لوگ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ جی بھائی تو مولوی ملا آدمی, اسے نکاح نہیں کرتے. تو رشتہ اگر کوئی لے کے جائے تو رشتے کا انکار کر دیں. ایسے لوگ حدیث میں آتا ہے کہ اعلیٰ ترین درجات اللہ تعالیٰ نے جنت میں جن کے لیے رکھے وہ ایسے لوگ ہیں, معمولی آدمی جن کو تم کہتے ہو. تو ظاہری اعتبار سے کوئی آدمی نظر آ رہا ہے کہ بیچارہ بالکل مسکین سا ہے, نہ پڑھنے میں کوئی زیادہ تیز ہے, نہ دولت کے اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتا ہے, ایسے ہی بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ٹیم. تو ظاہر کے اوپر کبھی مت جاؤ کہ ظاہری اعتبار سے یہ آدمی جو ہے یہ کیسا ہے, کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے, کیا قدر قیمت ہے. لہٰذا کسی بھی انسان کو اسی واسطے فرمایا کہ حقیر بنا سمجھو. اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھو, کسی بھی مسلمان پر حقارت کی نگاہ ڈالنا, تحقیر کی نگاہ ڈالنا کسی کے اوپر, یہ کیا حقیر آدمی کیڑا, یہ سمجھ کے کسی کے اوپر نگاہ ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسا ہی حرام جیسے شراب پینا حرام, جیسے زنا کرنا حرام, اتنا ہی حرام ہے کسی مسلمان کے اوپر کی تحقیر کرنا, اس کے پر حقار کی نگاہ ڈالنا. لہذا اگر کبھی خیال آئے اپنے کسی کمال کا اور دوسرے کے کسی نقص کا تو فوراً اس کا علاج اس طرح کرو. سب سے پہلے یہ کیا پتا اس کے اندر اور کیا خوبیاں ہوں جو مجھے معلوم نہیں, کیا پتا میرے اندر ایسی برائیاں ہوں جو اس سے زیادہ سنگین ہو, کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی مقبولیت کا کیا مقام ہو, میں نہیں جانتا. اللہ بچائے. اور جو دیکھنے میں بعض اوقات بڑے نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا سر تاہ کے برابر وقت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مذاق بننے سے محفوظ رکھے, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مبغوض لوگ ہیں, ناپسندیدہ, مکروہ, ان کا کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے المتشدقون المتفیحقون. کون؟ باتیں چیر چیر کر باتیں کرنے والے, باتیں چیر چیر کر باتیں کرنے والے. متشدقون کیا مانا؟ وہ مجلس گرم کرنے والے جو بیٹھے ہیں کسی مجلس میں تو بس بڑے فصیح و بلیغ مشہور ہیں, بڑے شعلہ بیان, آتش نوا مشہور ہیں, اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ باتیں چیر چیر کر باتیں کر رہے ہیں. المتفیحقون وہ لوگ جو اپنی فصاحت و بلاغت کا لوہا منوائے ہوئے ہیں لوگوں سے, لیکن اس فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اور حسن کلام کی وجہ سے لوگوں میں مقبولیت ہے, عام لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, وہ یہ بڑے عالم ہیں, بڑے فقیہ ہیں, یا بڑے وائز ہیں, بڑے خطیب ہیں, اور بڑے شعلہ نوا اور آتش بیاں آدمی ہیں, بڑے مجلسی ہیں, بڑے باہو بہار ہیں کہ بیٹھ گئے مجلس میں تو اس کو کشتہ زعفران بنا دیا. لیکن اللہ جل جلالہ کہ ہاں مبغوض ترین, اعوذ باللہ اعوذ باللہ. تو بھائی نہ تو ظاہری خوبیاں معیار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت میں, نہ ظاہری نقائص علامت ہیں, لازمی علامت ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہونے کی. کس بات پر انسان فیصلہ کرے، کس بات پر آدمی حکم لگائے؟ الحمد للہ ہمیشہ ڈرنا چاہیے اس بات، کسی بھی کے انسان کے اوپر کوئی حکم مت لگاؤ. لا تزکوا علی اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تو کسی کا ایسی تعریف کرو اور نہ کسی کی ایسی برائی کرو، نہ ایسا کرو کہ جس کو سمجھو کہ جہنمی ہے، اعوذ باللہ. ہو جاتا ہے یہ ہمارے یہ جو دین کی طرف آتے ہیں نا تھوڑا سا، تو بس جوش خروش پیدا ہو جاتا ہے، اور جوش خروش پیدا ہونے کے نتیجے میں ساری مخلوق کے اوپر لعنت بلامت شروع ہو جاتی ہے، اور ساری مخلوق کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سب جہنمی ہے، بس میں ہی جنتی ہوں. تو یہ بڑی خطرناک بات، کچھ پتہ نہیں میاں. یہاں تک کہ کافر کو بھی، جو اس وقت کافر ہے اس کو بھی قطعی طور پر جہنمی مت کرو، کیا پتا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اسلام لے آئے، ایک لمحے کے اندر بڑا پار ہو جائے. یہاں تک کہ اور سن لو ایک بات، باریک بات، حضرت حکیم الامت مولانا خان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، باریک بات ہے کہیں غلط نہ سمجھے لوگ، لیکن کیونکہ اکثر طلبا علماء کا مجمع ہے تو فیض کرتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے ظاہری اقوال سے ایسی باتیں صادر ہو رہی ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ، تو مفتی کا کام تو یہ ہے کہ فتویٰ اس کے اوپر دے دیں بھائی یہ کفر ہے، بشرطے کہ پوری احتیاط سے کام لیا ہو. وہی بات کہ 99 احتمال اگر ہوں کسی کے کلام میں مسلمان ہونے کے، اور ایک احتمال نہیں، 99 احتمال کافر ہونے کے اور ایک احتمال مسلمان ہونے کا، تب بھی فتویٰ کفر کا نہیں دیتے مفتی حضرات، کہ بھائی 1% احتمال ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، تو اس واسطے اس کے اوپر کفر کا مطلب ہے. خیر تو لیکن بہرحال اگر نہیں ہے کوئی 100% بات جو کہہ رہا ہے، 100% کیا ہے کفر کی ہے، تو مفتی کا کام کیا ہے کہ وہ تو فتویٰ دے ہی دے گا کہ بھائی کفر کا فتویٰ ہو گیا اس کو، سمجھے نہیں. فتوے کی بات تو ٹھیک ہے اور معاملے بھی اس کے ساتھ جیسا کیا جائے گا دنیا میں کافروں جیسا، جب اس کے اوپر فتویٰ کفر کا ہو گیا تو کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ مت کہو کہ اس کفر کی وجہ سے وہ مخلد فی النار ہو گیا، تو اس واسطے کے ظاہری اعتبار سے بے شک اس کی بات کفر تھی، لیکن کیا پتا کہ باطنی طور پر کوئی ایسی تعویل ہو جو اس کو اللہ تعالی کے ہاں کفر سے بری کر دیں. اب سنو حضرت اس کی مثال دیتے ہیں، ساری بخاری شریف کی حدیث ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آئی ہے بخاری شریف میں بار بار، کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں پچھلی امتوں میں سے کوئی، اس کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جب مرنے لگا تو مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے وصیت کی کہ بھائی ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد یہ کرنا کہ میری لاش کو آگ لگانا، اور آگ لگا کے جلا کر اس کی جو راکھ ہو جائے تو اس راکھ کو جمع اور کسی دن جب بہت زبردست آندھی چل رہی ہو تو اس آندھی میں اس راکھ کو اڑا دینا، اس طرح اڑا دینا کہ کوئی ذرہ کہیں جا کے گرے، کوئی ذرہ کہیں جا کے گرے، اس طرح اڑا دینا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں ہوں بڑا گنہگار آدمی، اور میں چاہتا ہوں کہ علامیہ کے ہاتھ نہ ہو، اگر کہیں علامیہ کے ہاتھ سے چڑھ گیا تو میرا وہ حشر بنائیں گے کہ کچھ ٹھکانا نہیں، تو اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اللہ میاں کے ہاتھ نہ آؤں. اگر وہ میں کہیں میں ان کے ہاتھ آ گیا تو مجھے ایسا عذاب دیں گے, ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو نہ جاؤں گا. تو اس واسطے تم یہ کرنا کہ میری لاش کو آگ لگا کے اور ہوا میں اڑا دینا, ہوا بھی آندھی والی ہوا کہ جو کہیں پتہ نہ چلے کس ذرے کا, تاکہ میں اللہ میاں سے ہاتھ ہاتھ نہ آ سکوں. یہ الفاظ ہے ابھی. اب جناب جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے کے سامنے یہ بات آئی کہ اس نے یہ بات کہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے اس سے سب سے پہلے تو ہمارے وجود پر ایمان لایا یہ, دوسرے ہم سے اس نے خشیت ڈرا, ایسا ڈرا کہ اگر میں اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا تو مجھے عذاب دے گا. تو اس کی ان دو باتوں کی وجہ سے کہ اس نے ہمارے وجود پر ایمان لایا اور ہم سے ڈرا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوا, ظاہر ہے جو بھی یہ سب کر رہا ہے ندامت ہے, اور ہمارے وجود پر ایمان ہے ہم سے ڈر ہم سے غشیت ہے, چلو مقبول کر دی. اب دیکھو کہ بات تو اس کی ایسی تھی کہ کفر تک پہنچتی ہے, کھلا کفر ہے. یہ کہنا کہ اللہ میاں کے ہتھے نہ چڑھوں, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر قدرت حاصل نہ کرے, اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تسلیم نہیں کرنا. یعنی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ہوا میں آندھی میں مجھے اڑا دیا تو اللہ میں پھر مجھے جمع نہیں کرتا. صاف صاف کھلا کھلا کفر ہے. لیکن چونکہ اندر بات اس کا منشا ایسا تھا اور اس کی ایسی تعویل اندرونی تھی کہ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کیا کہ اسے دھرم کی مقصد فرما, اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ جس شخص سے کبھی ظاہراً کفر بھی صادر ہو گیا ہو, فتویٰ کفر کا ہوگا اس کے اوپر, یہ بھی سمجھ لو. بعض لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, مفتی لوگ فوراً گھر سے فتویٰ لگا دیتے ہیں. مفتی کا کام ہی ہے ہی اس کا کام یہ, اس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ کہے. یہ منصور تھے نا, ابن منصور انہراک والے, یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد بھی تھے, بلکہ شاید خلیفہ بھی تھے, پتہ نہیں خلیفہ تھے یعنی اللہ عالم, لیکن تھے شاگرد ان کے. تو جب ان سے کچھ ایسے کلام صادر ہوئے جو ظاہراً کفر کی باتیں تھیں, انلحق انلحق مثلا اور بھی باتیں, تو علماء نے فتویٰ دیا کفر. حالانکہ اندرونی طور پر وہ کافر آفر ہرگز بھی نہیں تھے, کفر کا کوئی پرچھائی بھی نہیں پڑی تھی, کچھ ایک غلبہ حال میں ان سے باتیں صادر ہوئی تھیں اور تعویلیں اس کی موجود تھی صحیح, لیکن چونکہ فتنا پھیل رہا تھا علماء کرام نے فتویٰ دے دیا کفر کا. تو جب پھانسی کا وقت آ گیا, پھانسی دی گئی نا ان کو آخر میں اسی وجہ سے, تو جب پھانسی کا وقت آیا تو لوگ جمع تھے, تو جو لوگ آئے تھے پھانسی کا نظارہ کرنے کے لیے اس میں جنید بغدادی بھی تھی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب منصور نے ان کو دیکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو دیکھ کر کہا کہ یہ جتنی مخلوق جمع ہے یہ تو حقیقت حال سے بے خبر ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں, لہٰذا ان کو میں معذور سمجھتا ہوں, یہ اگر آئے ہیں مجھے پھانسی دینے کے لیے تو میں ان کو معذور سمجھتا ہوں. لیکن اے جنید, آپ کو تو حقیقت کا پتہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں اور میری مراد کیا ہوتی ہے, آپ کیوں آئے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے خلاف فتویٰ صحیح ہے اور تمہیں یہی انجام تمہارا ہونا چاہیے. حالانکہ جانتے تھے کہ اندر سے ان کی مراد کچھ اور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مفتی حضرات جو ہیں ان کو بنایا ہے دین کا پاسبان. ان کا فرض ہے, ان کا فرض ہے کہ وہ ٹوک دیں اور بتا دیں. اگر کسی نے کفر کی بات کہی ہے کہیں گے کفر ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے مجھ سے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو, جس کو چاہ کافر بنا دیا, جس کو چاہ کچھ کر دیا, دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. میں نے کہا بھائی ہم ٹھیکیدار ٹھیکیدار تو ہیں نہیں, البتہ لے میں نے چوکیدار ضرور بنایا. چوکیدار ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکتا. ہوا اگر یہ کسی کو چوکیدار بنا کے کھڑا کر دو نا سیکورٹی کے لیے, تو وزیر اعظم بھی آ جائے گا تو کہاں روک لے گا. تو پہلے آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ, پہلے اپنی شناخت کراؤ کہ تم ہو وزیر اعظم, پھر جان دوں گا ورنہ نہیں جان دوں گا. تو وزیر اعظم ہے اور یہ چوکیدار ہے, لیکن چوکیدار ہاتھ پکڑ لے گا, داخل نہیں ہونے دے گا جب تک کہ تمہارے پاس کارڈ نہ ہو, شناخت تمہاری درست نہ ہو. تو ایک چوکیدار ہے کہ اگر کوئی آدمی داخل ہونا چاہے اور ہو وہ ان سے بات کا حامل نہ ہو تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو روک لیں. اللہ نے چوکیدار بنا. تو اس واسطے ان پر اعتراض کوئی نہیں جو فتوا دے رہے ہیں اور صحیح طور پر دے رہے ہیں, ان پر کوئی اعتراض نہیں, ان کا کام ہی یہ ہے کہ فتوا. لیکن فتوا دینے کے بعد اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس آدمی کا؟ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اور جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا یا اس کو المیہ نکال دیں گے کسی وقت؟ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, اور اس فیصلے کے اندر ہمیں پڑھنا بھی نہ چاہیے. کیا پتا کہ ظاہر اعتبار سے ایک آدمی نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی تعویل ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اس کے اوپر, ہمیں کیا پتا. تو اس واسطے کسی بھی انسان کو کسی بھی لمحے فقیر سمجھنا یہ تکبر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. آگے فرمایا کہ وضع داری میں غلو بھی کبر ہے. وضع قطع کیا چیز ہے اور آن کیا چیز ہے؟ یہ سب شیطانی دل ہے. اپنے آپ کو اتنا بڑا ہی کیوں سمجھو کہ اس کے لیے خاص وضع مقرر ہو؟ بندے کا حق تو یہ ہے کہ جس وضع میں سرکار رکھیں اسی میں رہے, اپنی رائے اور ارادے کو پناہ کریں. یہ بات لوگوں کا یہ مذاق ہوتا ہے کہ اپنا امتیاز ظاہر کرنے کے لیے خاص وضع بنا لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ صاحب یہ اس لباس میں رہیں گے سوچ لیں گے, ہمیشہ جب ملیں گے اسی لباس میں ملیں گے, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک اپنا امتیاز پیدا ہو, شہرت ہو جائے کہ یہ آدمی ہمیشہ یہ لباس پہنتا ہے. مزہ قطع کا اس درجہ پابند ہو. فرمایا یہ بھی ایک کبر کا شعبہ ہے. یہ اہتمام, بغیر اہتمام سے پہنتا رہے خوشبو لائق نہیں, لیکن یہ اہتمام کہ ہمیشہ جب بھی پہنوں یہی پہنوں, جب بھی میری ٹوپی ہو تو ایسی ہو, جب بھی میرا کرتا ہو تو ایسا ہو, جب بھی میرے, یہ اہتمام, یہ کہتے ہیں یہ وضع کا یہ اہتمام جو ہے یہ بسا اوقات اس کا منشا کبر ہوتا ہے. منشا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ممتاز نظر آؤں. وضع قدم ارے بھائی کہیں کا امتیاز, کہیں کی وضع, کہیں کی قدم. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اسی لیے بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنا کبھی کچھ پہن لیا کبھی کچھ پہن لیا, اور کوئی اپنی ایک وضع پر اہتمام کرنے کا اس لیے اس سے حفاظت کرتے ہیں تاکہ کہیں وہ کبر میں جھامل نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ کبر ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک خاص اہتمام کے بغیر ایک ہی عادت پڑی ہوئی ہے اور پہنتا چلا جا رہا ہے, کوئی شرم نہیں. لیکن ایسا کہ جناب اس کے خلاف نہ ہو, اور اس کے خلاف ہو تو آدمی اپنی کیا سمجھے کہ ہٹی ہو گئی. تو یہ بات جو ہے یہ کبر کے اندر پہنچ جاتی ہے, کبر کے اندر شامل ہو جاتی ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ بے تکلف رہو, تکلف نہیں, تکلف نہیں, بلکہ بے تکلف رہو. بے تکلفی میں ایک لباس پہن رہا ہو پہن رہا, بے تکلفی میں جو مل گیا وہ پہن لیا, وہ پہن لیا, کوئی مذاق نہیں, کوئی ایک کا اہتمام کرنا یہ آ جاتا ہے تکبر میں. اللہ, ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, سادہ سا لباس پہنتے تھے لیکن اچھا خوشنما ہوتا تھا, مطلب فائدے کا ہوتا, خوش پوشت, لیکن سفید ہوتا تھا عام طور, اور اگر اوپر سے کوئی اور چیز پہنی تو وہ بھی پہن لیتی تھی, کبھی کبھی تو پہن لے کے کرتی. حضرت کی جو بڑی اہلیہ تھی وہ حضرت سے بہت محبت کرتی تھی, اور اتنا شوقینیاں کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان میں عید آنے سے پہلے سارے رمضان انہوں نے مل کر انہوں نے بڑی محنت کر کے حضرت کا ایک اچکن کیا, اچکن, اور اچکن بھی انہوں نے شوق میں آ کے کوئی کپڑا ایسا لے لیا بڑا شوق قسم کا, پھول بوٹے اس کے بنے ہوئے, اور کچھ وہ کچھ پتہ نہیں ریشمی سا کام کچھ عجیب تھا, بڑا شوق, سارے رمضان سے محنت کی اس کو سیا اچکن. اور جب عید کے قریب حضرت کو پتا ہے عید سے ذرا پہلے حضرت کی نظر پہ جب میں نے یہ آپ کے لیے سیا ہے, حضرت تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایسا شوق کہ کبھی نہ پہنا نہ, تو اس کو بڑی, لیکن حضرت نے ظاہر نہیں کیا. اچھا بھائی تم نے بڑی محنت کی ماشاء اللہ, حضرت فرماتے ہیں کہ بعد میں سوچا کہ یا اللہ اگر پہنوں تو مشکل, نہ پہنوں تو مشکل, اگر پہنوں تو یہ اتنا شوق لباس اور بنایا ایسے تھا کہ میں عیدگاہ پہن کے جائیں, اس کو عیدگاہ پہن کے جائیں, تو اگر پہن کے جاؤں تو جناب معلوم ہوگا صاحب مولانا صاحب جو ہے وہ ایسا شوق شنگ قسم کا لباس پہن کے عیدگاہ میں آ گئے, بڑی شرمندگی معلوم ہو. نہ پہنوں تو اس بیچاری نے سارے مہینے محنت کی اور ان کا دل ٹوٹے. آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ بھائی دل توڑنا مناسب نہیں, دل توڑنا مناسب, ارے بھائی ہم جائیں گے لوگ برا سمجھیں گے, سمجھیں گے تو لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ اس نے کیسے لباس پہن دیا, زیادہ تو یہ ہوگا نا کہ لوگ کہیں گے شوق شنگ لباس پہن کے آ گئے مولانا صاحب, تو چلو ہو جائے گا کہنے دو کیا ہے. لیکن اگر میں پہن کے نہ گیا ان کا دل شکنی ہوئی تو یہ بڑی زیادہ بری بات ہوگی کہ ایک نے بڑے سارے مہینے محنت کیا ہے اور اس کا دل ٹوٹا کیونکہ پہن لیا, وہ پہن کے جانا چلے گئے عیدگاہ. اب عیدگاہ سے جو فارغ ہوئے تو ایک آدمی رکھا ملا, حضرت یہ تو آپ کے کچھ دیو نہیں دیتا, یعنی وہ تو تھا ہی ایسا کہ حضرت یہ جو آپ نے پہنا یہ تو کچھ دیو نہیں دیتا. اچھا کہنا کہ تمہیں دے دیا بھائی بات ٹھیک ہے اتارا تو لے جاؤ, تو اس کو بھی اہلیہ کو بھی خوش کر دیا اور اپنا جو بھی تھا اپنی طبیعت کتنا آپ نے لگائیے, اگر کسی آدمی کو ضرورت پیش آ جائے ایسی اپنی طبیعت کے خلاف لباس پہن کے اتنے بڑے مجمع میں جانے کی کیا گزرے گی اس کے اوپر. لیکن دل شکنی سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ گوارا کیا اور پھر بعد میں دے بھی دیا. تو اگر کوئی ہوتا ہم جیسا آدمی جو وضع قطع کا پابند یہی جس کا حضرت فرما رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی بھاڑ بچ جائے تمہاری محنت. میں تو جا میں تو وہاں ذلیل ہو جاؤں گا, لوگوں کے سامنے خار ہو جاؤں گا. تو اس واسطے کبھی بھی یہ حرکت نہ, یہ کبھی نہ پہنتا. لیکن چونکہ نفس کو مٹایا ہوا تھا اللہ کے لیے, اپنے آپ کو فنا کیا ہوا تھا, اب دیت کا پیکر بنایا ہوا تھا, تو اس واسطے ان کے نزدیک وہ کپڑا پہن لیا, یہ پہن لیا, برابر کوئی بات. تو یہی مقصد ہے کہ کسی بھی وضع پر آدمی کو اتنا اصرار نہ ہو, نہ اتنا اہتمام ہو کہ وہ آدمی اس کا غلام ہو. لا الہ الا اللہ. آخر میں ایک بات اور پڑھ کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تکبر کا علمی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کریں اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے, اور جو شخص معیوب یقینی ہو وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے. اپنا جو کچھ آئے گا وہ تو بالکل پکا معلوم ہے نا, 100%, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. دوسرے کا عیب ہے تو اس میں زیادہ زیادہ کیا ہوگا, زن ہوگا, زن غالب ہی صحیح لیکن پھر بھی زن ہوگا. تو جو معیوب یقینی ہے وہ بدتر ہے یا معیوب زنی, کہنے کہ دوسرا جو ہے وہ تو معیوب زنی ہے, میں معیوب یقینی ہوں, لہذا یہ بدتر ہوا. اس لیے مجھے اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے. یہ تو ہے علمی علاج. اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ. دل میں تو ہے اس کی ناقدری, اس کو کم تر ہے, لیکن بتکلف اس کے ساتھ تعظیم و تکریم کا معاملہ کرو. اور یہ عملی علاج جزو اعظم ہے, اس کے بغیر علمی علاج طرح کافی نہیں. تو تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج نہ کیا جائے تکبر دور نہیں ہوتا. اور عملی علاج یہی ہے کیسے لوگوں کی تکلیف. جہاں تک ایک لکھا ہے حضرت نے کسی کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ بھائی تم مسافروں کا پیر دبایا کرو, اس سے تکبر ظاہر ہوگا. تو دوسروں کے جن کو کم سمجھ رہا ہے ان کی تعظیم کرے, تکریم کرے, ان کی خدمت کرے. تو اللہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سر رہو, حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو. ہمارے بزرگوں کی بھی ادائیں عجیب عجیب تھیں, رنگ مختلف تھے. تو حضرت حکیم الحمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بڑا انتظام تھا, اور جیسے میں نے بتایا کہ خوش پوشاک تھے حضرت, کپڑے اچھے پہنتے تھے, صاف ستھرے ہوتے تھے, اچھے پہنتے بہت زیادہ, مطلب اعلیٰ درجے کے نہ صحیح لیکن دیکھنے سے پتہ چلتا تھا. بقول شخص لوگ کیا کرتے تھے, حضرت تو دولہا بنے رہتے تھے, یعنی مطلب صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے تھے. حضرت شیخ الہند جو تھے ان کے اوپر رنگ تھا فنائیت کا, تو وہ کپڑے وپڑوں کا کوئی التفا تھی, ایسے دوپہر کبھی پہن لی, کبھی ٹاون پہن لیا, کبھی پاجامہ پہن لیا, ایسے اس طرح رہتے. یہاں تک کہ کوئی دوسرا پہچان بھی نہیں پا رہا تھا کہ یہی شیخ الہند ہے. آپ کا قصہ سنا ہوگا, قصے سنے ہوں گے, خیر اب وقت نہیں ہوگا, میں نے دھوکہ ہو جاتا لوگوں, ایسے تھے. تو رمضان میں حضرت کا معمول یہ تھا, حضرت حافظ نہیں تھے خود, حضرت شیخ الہند, تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت کے یہاں تراوی ہوا کرتی تھی ساری رات. ایک حافظ صاحب تھے جو 20 رکعت تراوی میں ساری رات گزارتے تھے, جیسے ہمارے حضرت قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے اس طرح, کہ 20 رکعت ہوتی اور رات کو شروع ہوئی اور اس میں 10 پارے تقریباً تیسرے چوتھے دن قرآن شریف ختم ہوتا تھا. تو ساری رات چلتی تھی وہ 11 سے لے کر اور ساری تک, اور اس میں جو مختلف حفاظ اس میں سنایا کرتے تھے, اس میں جو ایک حافظ تھے مولانا فخر الدین صاحب وہ سنایا کرتے تھے. حضرت کو ان کی تلاوت پسند تھی تو ان کو کھڑا کر دیا تھا. اللہ تو مولانا فخر الدین ایک مرتبہ لمبی تلاوت ہوتی تھی روز کھڑا ہونا اچھا بڑا مشقت کا کام تھا. اس میں ایک دن حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی طبیعت ہو گئی خراب, کچھ جیسا کچھ نزلہ زکام بدن میں درد وغیرہ, تو انہوں نے کچھ معذرت کر لی کہ آج میں نہیں پڑھ سکوں گا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. تو اس روز حضرت کے یہاں تراوی کچھ مختصر ہوئی, مختصر تراوی کے بعد حضرت نے کچھ نفلیں پڑھی. مولانا فخر الدین صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں اپنے وہاں مسجد کے پاس ایک گزرا تھا, اس کے اندر لیٹ گیا تھا جا کے, تو رات کو میں نے دیکھا کہ اچانک دیکھا تو کسی کوئی میری ٹانگے دبا رہا ہے. کہتا مجھے خیال ہوا کہ طلبا ولبا بہت پھرتے رہتے ہیں تو کسی کو آ گیا ہوگا خیال کہ بھائی بیمار ہے, اور مجھے لگا اچھا مزہ آیا اس میں, تو میں نے بھی کہا چلو دیکھا نہیں مڑ کے میں بھی مطلب آتا رہا. جب کچھ دیر گزر گئی جب وہاں پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا دبانا والے شکریندر عبداللہ شاگرد, اپنے شاگرد پھر میرے کو بجلی سے گری, میں یہ حضرت یہ کیا کہا کہ اس میں کیا حرج ہے, تو آج تو تمہاری ٹھیک نہیں تھی تو ذرا سا تمہیں آرام آ جائے گا, اپنے شاگرد دبا رہے ہیں پاؤں حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ. اللہ اکبر, یہ ہمارے حضرات جو تھے نا ایسے ہی دارالعلوم دیوبند مشہور نہیں ہو گیا, یا اکابر دیوبند ایسے ہی نہیں ہو گئے, انہوں نے صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کی ہیں, ان میں سے ایک ایک تھے. آج دیوبند دیوبند لوگ سمجھتے ہیں دیوبند کیا چیز ہوتی, مسئلہ کے دیوبند مسئلہ کے دیوبند مسئلہ کے دیوبند کا مطلب ہی نہیں سمجھتے مسئلہ دیوبند کیا ہوتا. یہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کی. اروائے سراسہ میں لکھا حضرت خان رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو سید الطائفہ, وہ اپنے شاگردوں سے بعض اوقات ان کے علاج کی خاطر کہا کرتے بھائی جوتے اٹھاؤ اٹھا لیتے, لیکن جب کسی وقت طالب میں دیکھتے کہ خود یہ خود متوازے ہے ٹھیک ٹھاک ہے اس میں کوئی کبر وغیرہ نہیں ہے تو خود اس کے جوتے اٹھا لے. ایک مرتبہ کہتے ہیں بارش آ گئی, سبق ہو رہا تھا بارش آ گئی, باہر جوتے پڑے ہوئے تھے تو جب سب اٹھ کے جانا بھائی کہیں چلے اندر کہیں تو جوتے پڑے ہوئے تھے تو بہت سارے جوتے سب اٹھا رہے تھے, حضرت نے بھی بہت سارے جوتے اٹھا گئے اور ساتھ جانے. بے نفسی میں اور توازوں میں ان حضرات نے صحابہ کرام کے دور کیا یاد ادا کی ہے اور اپنے آپ کو مٹایا ہے. یہ جو ہمارے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے کبر کا, علم کا, دولت کا, صحت کا, اوصاف کمال کا, اس نے معاملہ سارا خراب کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ خناس ہمارے دل سے نکال دے. یہ جو اتحاد نہیں ہوتا نا, ہر ایک کوشش کرتا ہے اتحاد ہو جائے اتحاد ہو جائے, ہو کے نہیں دیتا, ہر تھوڑی دیر کے بعد ہنڈیا پھوک جاتی ہے چوراہے پہ. کیوں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتحاد کے لیے دو شرطیں ہیں, جب تک وہ نہ پائی جائیں کبھی وحدت قائم ہو نہیں سکتی. ایک اخلاق, دوسرے توازو. دو متکبروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا, دو متکبر میں کوئی پائیدار اتحاد نہیں ہو سکتا. ہوگا تو وقتی ہوگا, تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے ہوگا, جب مفادات پورے ہو جائیں گے ختم ہو جائے گا. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں یہ گدا کھجاون ہے. گدا کھجاون جانتے ہو, گدے کو جب خارش ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اب کھجا نہیں سکتا تو دوسرے گدے سے مسکاٹ کرتا ہے کہ تو بھی ذرا, تیری بھی کمر میں کھجاہٹ ہو رہی ہے میرے بھی کمر میں ہو رہی ہے, تو دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کو کہ کمر سے رگڑتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گدھا کھجاون. تو ہمارے والے والد صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ گدھا کھجاون ہے, یعنی جو متکبروں کا اتحاد ہوتا ہے یہ کیا ہے, یہ گدھا کھجاون. یعنی یہ سب اپنے ذاتی مفاد وقتی مفاد کی خاطر کیا ہو گیا, اتحاد ہو گیا. جب مفاد پورا ہو جائے گا ایک دوسرے کو لات مارے الگ ہو جائے گا, یہ گدھا کھجاون. اور حقیقی اتحاد یہ بغیر اخلاص اور توازوں کے قائم ہو نہیں سکتا. جھگڑوں کی اس کی بڑی بنیاد یہ کبر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فرض و کرم سے ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دی. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دی. یا اللہ ہم امراض ظاہرہ باطنہ میں لطپت ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے نکال دیجئے. یا اللہ ہم رذائل میں لطپت ہیں, اپنی رحمت سے رذائل کو ہم سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. یا رذائل کو پاک فرما دیجئے. یا اللہ کبر سے حسد سے بغض سے یا اللہ اور جتنے امراض باطنہ ہیں جتنے رضائل ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم اسے نجات حاصل نہیں کر سکتے. یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ ان رضائل سے پاک کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں فضائل اعمال و اخلاق عطا فرمائیے. یا اللہ فضائل اعمال و اخلاق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین فضائل اعمال و اخلاق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر جو جو دعائیں کی ہیں آپ کی رحمت سے وہ ساری قبول فرما لیجئے. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واصل سقيمة صدرنا يا ارحم الراحمين. یا اللہ اپنی رحمت سے جو جو دعائیں ہم اس رمضان کے اندر ہم نے کی ہیں یا اللہ وہ ساری قبول فرما لیجئے. یا اللہ وہ ساری قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو مرادیں دل میں تھیں اور مانگ نہیں سکے اپنی رحمت سے ان کو بھی قبول فرما لیجئے, ان کو بھی پورا فرما دیجئے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو بھی پورا فرما دیجئے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعار من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہم نے ظہر کے بعد رمضان کے اندر جو کچھ باتیں اپنے بزرگوں کی پڑھی ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں یا اللہ یہ اس قال کو اپنی رحمت سے حال بنا دی.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.